السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
بھارت اپنی فورسز کو پاکستانی شہریوں پر فائرنگ سے باز رکھے. دفتر خارجہ کا لائن آف کنٹرول پر سرحد پار فائرنگ پر نئی دہلی سے احتجاج. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستانی جیل سے 172 بھارتی قیدی رہا. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، ڈنمارک کی پولیس کے مطابق اتوار کے ابتدائی اوقات میں جس شخص کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، امکان یہی ہے کہ وہ کوپن ہیگن میں گولی چلانے کے 2 حملوں میں ملوث تھا. اور یوکرین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ روس نواز باغیوں نے مشرقی یوکرین میں فائر بندی شروع ہونے کے بعد یوکرین کے اہداف پر گولہ باری کی ہے، لیکن بیشتر محاذ پر فائرنگ ختم ہو گئی ہے. اور اب کھیلوں کی دنیا سے.
کرکٹ ورلڈ کپ کے پول میچ میں بھارت نے پاکستان کو 76 رن سے شکست دے دی. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان میں بارڈر سیکیورٹی کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ بھارت نے سیالکوٹ کے سرحدی علاقے چاروا میں سیکٹر میں بلا اشتعال گولہ باری کی ہے. اسی دوران پاکستان نے کشمیر کے متنازع علاقے میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک عام شہری کی ہلاکت پر بھارت سے احتجاج کیا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر بھارتی فورسز پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرحد پار سے ورکنگ باؤنڈری پر چاروا سیکٹر میں ایک پاکستانی گاؤں پر فائرنگ کی گئی. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ورکنگ باؤنڈری پر تعینات پنجاب رینجرز کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا. پاکستانی فورسز کی جوابی فائرنگ کے بعد سرحد پار سے گولیاں چلنے کا سلسلہ بند ہو گیا. بھارت کی طرف سے پاکستانی فورسز کے اس تازہ دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. ایک روز قبل بھی پاکستانی فوج کا کہنا تھا کہ متنازع علاقے کشمیر میں سرحد پار سے بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ایک شہری ہلاک ہو گیا تھا. اس واقعے پر پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بھارت سے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ اپنی سرحدی فورسز کو پاکستانی شہریوں پر گولی چلانے سے باز رکھے. دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان سرحد اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے ایسے واقعات ماضی میں بھی رونما ہوتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ ایک سال میں ان میں قابل ذکر حد تک اضافہ دیکھا گیا، جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا کی ان دونوں ایٹمی قوتوں کے تعلقات میں ایک بار پھر تناؤ پایا جاتا ہے. دونوں ملک ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام عائد کرتے ہیں. فائر بندی کی خلاف ورزی کے یہ تازہ واقعات ایک ایسے وقت رونما ہوئے ہیں جب 2 روز قبل ہی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو فون کر کے بتایا تھا کہ جلد ہی نئے بھارتی سیکرٹری خارجہ سارک ممالک کا دورہ کریں گے اور اس دوران وہ پاکستان بھی آئیں گے. پاکستانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے دورہ پاکستان میں تمام دو طرفہ تصفیہ طلب امور پر بات چیت کی جائے گی. سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سرحد پر فورسز کی فائرنگ کے واقعات ماضی کی پالیسیوں کا تسلسل ہی معلوم ہوتے ہیں، اور بھارتی سیکرٹری خارجہ کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات کے بعد ہی بھارت کی پاکستان سے متعلق نئی پالیسی واضح ہو سکے گی.
جب تک سیاسی لیڈرشپ دونوں ملکوں کی لائن آف کنٹرول پہ کنٹین نہیں کرے گی، جو نئی پالیسی ہے وہ اپنے لیے راستہ نہیں بنا سکے گی. سو ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے. اولڈ پالیسی بھی چل رہی ہے اور نئی پالیسی کے ابھی اشارے ملے ہیں، نئی پالیسی ابھی لانچ نہیں ہوئی ہے، تو یہ کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے.
دونوں ملکوں کا کہنا ہے کہ وہ تنازعات کا بامانی مذاکرات کے ذریعے پرامن حل چاہتے ہیں، لیکن دونوں ہی اس میں دوسری جانب سے پہل کے منتظر ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے دارالحکومت سے ملحق شہر راولپنڈی میں کلدم مذہبی تنظیم اہل سنت والجماعت کے ایک مقامی رہنما کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جبکہ اس جماعت کے مرکزی صدر کراچی میں ہونے والے قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے. پولیس حکام کے مطابق راولپنڈی میں پیر ودھائی موڑ کے علاقے میں اتوار کی صبح نامعلوم مسلح افراد نے تنظیم کے مقامی ترجمان مولانا مظہر صدیقی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. تاحال اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن پولیس نے شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. اس سے پہلے ہفتے کو دیر گئے کراچی کے علاقے قائد آباد کے علاقے میں اسی جماعت کے مرکزی صدر علامہ اورنگ زیب فاروقی پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن وہ اس میں محفوظ رہے. اس جماعت پر 2012 میں پابندی عائد کی گئی تھی. पाकिस्तान ने कराची की जेल से भारत के 172 माहीगीरों को रिहा कर दिया है। डीसी जेल मलीर के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कामरान मोहम्मद ने वॉयस ऑफ अमेरिका को बताया कि पाकिस्तानी बहरी हदूद में दाखिल होने पर इन माहीगीरों को हिरासत में लिया गया था और जेल में बंद माहीगीरों की कुल तादाद 500 थी। कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट में तफसील सुनिए।
कराची की डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर से इतवार को 172 भारतीय मछेरों को रिहा कर दिया गया। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर के आला अफसर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कामरान समद ने कहा,
हमारे जेल में 521 इंडियन प्रिजनर्स थे जिसमें से 172 को आज छोड़ा गया। ये कल वाजा बॉर्डर के थ्रू इंडिया को हैंड ओवर किए जाएंगे। अमूमन पाकिस्तान से जब भी इंडियन कैदी रिलीज किए जाते हैं तो उनका फीस ज्यादा होती है। इंडिया को कंपेयर किया जाए वहाँ से जब भी रिलीज होते हैं तो 10 से 20 या 50 से नीचे नीचे ही होते हैं।
कामरान समद का कहना था कि उन मछेरों को पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हिरासत में लेकर डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर के हवाले किया था और दोनों ममालिक के महकमा खारजा की बातचीत के बाद आज हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा किया। रिहा होने वाले भारतीय मछेरों को ईदी फाउंडेशन के तआवुन से लाहौर पहुंचाया जाएगा जहां से वाघा बॉर्डर के जरिए उन्हें भारत के हवाले कर दिया जाएगा। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप के पूल बी के एक मैच में 76 रन से शिकस्त दे दी है। एडलेट में इतवार को भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 300 रन बनाए थे, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से बैट्समैन कोई ज्यादा शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में सुनिए।
भारत ने अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप के पूल बी के एक मैच में 76 रन से शिकस्त दे दी है। एडिलेड में इतवार को भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 300 रन बनाए। भारत को गो के 34 के मजमू स्कोर पर पहला नुकसान रोहित शर्मा की विकेट की सूरत में उठाना पड़ा, लेकिन विराट कोहली और शेखर धवन ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए पाकिस्तानी बॉलरों को खूब आड़े हाथों लिया और टीम के मजमू स्कोर को काबिल जिक्र हद तक आगे बढ़ाया। कोहली की इनिंग्स के आगाज पर ही शाहिद आफरीदी की एक गेंद पर यासिर शाह भारतीय बल्लेबाज का कैच पकड़ने में नाकाम रहे, जिसके बाद कोहली ने खूब जमकर खेला। शेखर धवन एक छक्के और 7 चौकों की मदद से 73 रन बनाकर रन आउट हुए, जबकि कोहली ने शानदार 107 रन की इनिंग्स खेली। तीसरे नुमाया बल्लेबाज सुरेश रायना थे जिन्होंने धुआंधार बैटिंग करते हुए 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 74 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के सोहेल खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया और भारतीय इनिंग्स के आखिरी ओवर में उन्होंने 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की, लेकिन वो हैट्रिक करने में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान की तरफ से सुहेल खान ने 5 और वहाब रियाज ने 1 विकेट हासिल की। 301 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बल्लेबाज काबिले जिक्र कारकर्दगी न दिखा सके और जब इसके 3 अहम बल्लेबाज यक्के बाद दीगर आउट हुए तो मैच पूरी तरह से भारत के पलड़े में जाता दिखाई दिया, लेकिन कप्तान मिसबाह उल हक ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए अपनी टीम को रिवायती हरीफ के हाथों बुरी तरह नाकाम होने से बचाया, ताहम वो पाकिस्तानी टीम को फतह याब करवाने में कामयाब न हो सके। उन्होंने 76 रन बनाए जिसमें 1 छक्का और 9 चौके शामिल थे। मैच के बाद इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तानी टीम के कप्तान मिसबाह उल हक का कहना था, उन्होंने कहा कि 3 विकेटें जल्दी गिरने से हम इनिंग्स के दरमियान में नाकाम हुए और उस वक्त तक हम पूरी तरह से खेल में थे, लेकिन इसके बाद हम कहीं नहीं थे। उनका कहना था कि 300 रन का हदफ काबिल हुसूल था, अगर 50 ओवर्स तक तमाम बल्लेबाज सही तौर से खेलते तो इसे हासिल किया जा सकता था।
We batted really well and it's needed, you know, when you are batting first you want to put runs on the board and
भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कहना था कि जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको एक बड़ा हदफ देना होता है और विराट और शेखर धवन ने अच्छी पार्टनरशिप दी और फिर रायना ने भी काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाई जिसकी वजह से सब अच्छा रहा। इस मैच को वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला करार दिया जा रहा था जिसे देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद 47,000 से जायद तमाशाइयों के अलावा पूरी दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 1 अरब से जायद अफराद अपने टीवी स्क्रीनों के सामने मौजूद रहे। क्रिकेट के मारूफ तज्जिया कार एहतशाम उल हक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा,
इस पिच पर 300 रन जो थे इतना बड़ा कोई स्कोर नहीं था, बशर्ते कि पाकिस्तान के बैट्समैन अपने आप को अप्लाई करते, जिम्मेदारी का पाकिस्तान के बैट्समैन एहसास करते, सेट होने के बाद अपनी विकेट्स थ्रो ना करते, पुअर शॉट सिलेक्शन ना करते तो ये दिन देखना ना पड़ता। 4-4, 5-5 बैट्समैन अपनी विकेट्स खुद गिफ्ट करेंगे तो फिर टीम तो कभी नहीं जीतती और इंडिया की जानिब से मैं समझता हूँ कि जो बैट्समैन थे उनके उनको चांसेस मिले, उन्होंने कैपिटलाइज किया, उसका पूरा पूरा फायदा उठाया और फिर इंडिया के बॉलर्स के पास अच्छा खासा टारगेट मौजूद था।
उनका कहना था कि अब पाकिस्तानी टीम को अपने तमाम पूल मैच फाइनल समझकर खेलना होंगे।
पाकिस्तान के ग्रुप में साउथ अफ्रीका भी है, जिम्बाब्वे भी है, वेस्ट इंडीज भी है, यूएई भी है, आयरिश टीम भी है। किसी को लाइट नहीं लेना होगा, हर मैच को फाइनल समझकर खेलना होगा और जो बेस्ट प्लेइंग 11 है उसका इंतखाब करना होगा।
वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना अगला मैच 21 फरवरी को वेस्ट इंडीज जबकि भारत 22 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
डेनमार्क की पुलिस ने बताया है कि उन्होंने इतवार के इब्तदाई औकात में जिस शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया, इम्कान यही है कि वो कोपनहेगन में गोली चलाने के दो हमलों में मुलव्विस था जिनमें दो शहरी हलाक और पांच पुलिस अहदेदार जख्मी हो गए। अहदेदारों ने बताया है कि ऐसी शहादत मौजूद नहीं है कि दूसरे मुसल्ला अफराद इन हमलों में मुलव्विस हों। एक हमला एक कैफे में हुआ जहां आजादी इजहार के मौजू पर एक तकरीब मुनक्किद हो रही थी जबकि दूसरा हमला कोपनहेगन के मरकजी सैनागॉग के बाहर हुआ।
På, så har vi en antagelse om, at det er den samme gerningsmand, der står bag begge
Copenhagen ke police ke chief inspector Torben Mogard Johnson kehte hain ki hamare khayal mein dono waqiat ke pase parda ek hi shakhs ka haath tha aur hum ye bhi samajhte hain ki police task force ne Noorpur station par jis shakhs ko goli maar kar halak kar diya ye wahi shakhs tha jisne hafte ke roz do hamle kiye, lekin kai aur aisi baatein hain jinhe janne ki abhi bhi zarurat hai aur hum aane wale kai ghante Darul Hukumat mein apni bhari nafri tainat rakhenge। पहले हमले में मुसल्ला शख्स ने एक खुदकार हथियार से एक शख्स को हलाक और तीन पुलिस अहदेदारों को जख्मी कर दिया था। ये वाकया आजादी इजहार की तकरीब के दौरान हुआ। डेनमार्क के वजीर आजम हेल थॉर्निंग शमिट ने कैफे पर किए गए हमले को एक दहशतगर्द हमला करार दिया है। स्वीडन के कार्टूनिस्ट लॉर्स विल्क्स कैफे के इस हमले का बजाहिर वाज हदफ थे। वो इस्तेहजाइया और इश्तियाली खाकों के लिए मशहूर हैं। इनमें 2007 में उनका बनाया हुआ पैगम्बर इस्लाम का एक खाका भी शामिल है। उन्हें इस वाक्य में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक यहूदी रजाकार मुहाफिज हलाक और दो पुलिस अहदेदार उस वक्त जख्मी हो गए जब चंद घंटों के बाद यहूदियों की एक इबादतगाह पर हमला किया गया। ये एक ऐनी शाहिद हैं, पीटर टेरेस्ट्रप। वो कहते हैं कि मैं खौफजदा नहीं हूं। ये दरअसल कुछ पागलपन की जैसा है, जैसा कि डेनमार्क में भी ये हो रहा है और पेरिस में भी हमने कुछ ऐसी ही बातें सुनी हैं। पुलिस ने इतवार के इब्तदाई औकात में एक मुश्तबा शख्स को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया था जब उसने एक ऐसे इलाके में पुलिस अफसरों पर फायरिंग शुरू कर दी जहां वो एक इमारत की निगरानी कर रहे थे। फायरिंग के इस तबादले में कोई पुलिस अफसर जख्मी नहीं हुआ। यूक्रेन के अहदेदारों ने कहा है कि रूस नवाज बागियों ने मशरकी यूक्रेन में फायरबंदी शुरू होने के बाद यूक्रेन के अहदाफ पर गोलाबारी की है, लेकिन बेशतर महाज पर फायरिंग खत्म हो गई है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस के सरबरा वैलेंटाइन नेलीवाचेंको ने उस ग्रुप की शिनाख्त भी कर दी है जो उनके मुताबिक लुहांस इलाके में मॉर्टर गोलाबारी का जिम्मेदार है। सिक्योरिटी सर्विस के सरबरा नेलीवाचेंको कहते हैं कि मॉर्टर हमला ये जुर्म रूस नवाज कॉसैक्स ने किया और रूसी शहरियों कॉसैक्स ने, जिनको हाल ही में यूक्रेन में इस मखसूस मकामात पर तैनात किया गया है। सिक्योरिटी सर्विस के सरबरा कहते हैं कि इस बारे में तफ्तीश जारी है। यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने इससे पहले अपनी फौजों को हुक्म दिया था कि वो फायरबंदी के इतलाक की पासदारी करें जिसे हफ्ते की निसफ शब से लागू किया गया। सदर पोरोशेंको ने आलमी बिरादरी से भी अपील की है कि वो मशरकी यूक्रेन में तशद्दुद के लिए मॉस्को को जिम्मेदार ठहराए।
We count on the unity of the whole world for the solidarity with Ukraine and our fighting for peace.
यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको कह रहे हैं कि हम अमन के लिए अपनी इस जंग में पूरी दुनिया के यूक्रेन के साथ यकजहती और इत्तेहाद पर भरोसा कर रहे हैं। हम जमानत देते हैं कि यूक्रेन की तमाम मुसल्ला अफवाज यूक्रेन के सदर की हुक्म की तामील करेंगी। मिन्स्क में तय पाने वाले एक यूरोपीय समझौते के कवायदो जवाबित के तहत यूक्रेन की अफवाज और रूस नवाज अलहदगी पसंद बागी फायरबंदी किए हुए हैं। अगर ये फायरबंदी कायम रहती है तो दोनों फरीक एक बफर जोन की तश्कील के लिए भारी हथियारों को पीछे हटाना शुरू कर देंगे। अक्वाम मुत्तहदा के सिफारतकारों ने इतवार के रोज बताया है कि 15 रुकनी सलामती काउंसिल रूस की तैयार करदा एक करारदाद पर वोट देगी जिसमें तमाम फरीकों पर जोर दिया गया है कि वो इस समझौते का इत्तलाक करें। اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یمن کے بارے میں ایک قرارداد پر غور کر رہی ہے جس میں شیعہ ہوتی باغیوں کو اقتدار سے الگ ہونے، برطرف صدر عابد ربو منصور ہادی اور ان کی کابینہ کو رہا کرنے اور اقوام متحدہ کی قیادت میں امن مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شامل ہونے پر زور دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل کا یہ اقدام ملک میں شیعہ مسلم ہوتیوں کے اقتدار سنبھالنے کے خلاف وسیع پیمانے پر کیے جانے والے مظاہرے کے بعد اٹھایا جا رہا ہے۔ اس مظاہرے میں وسطی شہر اب میں ہوتی مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 مظاہرین زخمی بھی ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی افواج نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے جنوبی یمن میں ہونے والی لڑائی میں کم از کم 26 افراد مارے گئے۔ تشدد کے ان واقعات کی وجہ سے یمن سے سفارتکاروں نے اپنی واپسی شروع کر دی ہے اور اب تک دارالحکومت سنا میں کم از کم 9 سفارت خانے بند ہو گئے ہیں۔ ان میں ہالینڈ، اسپین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اٹلی، جرمنی، امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے سفارت خانے بھی شامل ہیں۔ یمن میں گزشتہ ہفتے ہزاروں افراد نے ہوتی شیعہ گروپ کی طرف سے اقتدار سنبھالنے پر متعدد بڑے شہروں میں مظاہرے کیے تھے۔ ہوتی کے لیڈر اس قبضے کو مشرقی اور جنوبی یمن میں القاعدہ کے غلبے کے خطرے کو دور کرنے کے ایک طریقے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ نائجیریا کی ریاست گومبے کے عوام کو توقع ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے لاگو کیے جانے والے کرفیو کو اٹھا لیا جائے گا، جس سے ایک روز پہلے گورنر نے بوکو حرام کے حملے کے بعد کرفیو کا اطلاق کیا تھا۔ گورنر کے ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ گومبے میں ہفتے کے روز کیے گئے حملے میں کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ چاڈ میں بوکو حرام کے پہلے حملے کے ایک روز بعد اس شہر پر حملہ کیا گیا۔ کینیڈا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ جمعے کے روز گبوا میں دیہات میں بوکو حرام کے حملے میں کم سے کم 12 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں دیہات کا سربراہ بھی شامل تھا۔ عسکریت پسندوں کے 4 فوجیوں نے شہر سے باہر دھکیل دیا۔ بوکو حرام اس سے پہلے کیمرون اور نائجر میں شہروں پر مولک حملے کر چکا ہے۔ نائجیریا، نائجر، چاڈ، کیمرون اور بنین نے حال ہی میں بوکو حرام سے نمٹنے کے لیے 8,700 فوجیوں پر مشتمل ایک علاقائی فوج کی تشکیل پر اتفاق کر لیا ہے۔ اردن کی ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے ایک اعلی عہدیدار کو متحدہ عرب امارات پر تنقید کرنے کی پاداش میں 18 ماہ جیل کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے زکی بن رشاد کو ایک بیرونی ملک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا قصوروار ٹھہرایا۔ یہ الزام رشاد کے سوشل میڈیا پر دیے جانے والے بیان پر مبنی ہیں، جن میں متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای کی طرف سے مسلمان گروپوں کے ایک بلاک کو دہشت گرد نامزد کرنے پر بات کی گئی۔ اردن یو اے ای کا ایک قریبی حلیف ہے اور اخوان المسلمین اردن میں سب سے بڑی حزب مخالف کی جماعت ہے۔ امریکہ کی طرف سے کیوبا سے درآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کے اعلان کے ایک روز بعد امریکہ کے 2 سینیٹرز نے کیوبا کے 4 روزہ تجارتی مشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر ریاست میزوری سے کلیئر میکہاسکل اور منیسوٹا سے ایمی کلوبوشار ہفتے کے روز کیوبا کے دورے پر چلے گئے تاکہ نئے تجارتی مواقع کا جائزہ لے سکیں۔ امریکہ نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ وہ کیوبا کے چھوٹے نجی کاروباری اداروں کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ امریکہ کو اشیاء اور سروسز کی فراہمی کر سکتے ہیں، لیکن کھانے پینے کی اشیاء اور زراعتی مصنوعات، الکحل، تمباکو کی مصنوعات اور ٹیکسٹائل کی کچھ اقسام کی فراہمی نہیں ہو سکے گی۔ میکاسکل کہتی ہیں کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ میزوری کے کسان کیوبا میں کیا چیزیں فروخت کر سکتے ہیں، جبکہ سینیٹر کلوبشار نے پابندیاں اٹھانے کے نتیجے میں امریکہ اور کیوبا کے تعلقات میں تبدیلیوں کے بارے میں بات کی، جن میں کیوبا میں امریکی سفارت خانہ کھولنا بھی شامل ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، کرکٹ آخر میں کھیلوں کی خبریں۔ بھارت نے پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ کے پول بی کے ایک میچ میں 76 رن سے شکست دے دی ہے۔ ایڈلیڈ میں اتوار کو بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 60 وکٹوں کے نقصان پر 300 رنز بنائے تھے۔ 301 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹسمین قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکے، اور جب اس کے 3 اہم بیٹسمین یکے بعد دیگرے آؤٹ ہوئے تو میچ پوری طرح سے بھارت کے پلڑے میں جاتا دکھائی دیا۔ اس میچ کو ورلڈ کپ کا ایک بڑا مقابلہ قرار دیا جا رہا تھا، جسے دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود 47,000 سے زائد تماشائیوں کے علاوہ پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 1 ارب سے زائد افراد اپنے ٹیلی ویژن اسکرینوں کے سامنے موجود رہے۔ خبریں ختم ہوئی۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں۔ امریکی کانگریس کے ارکان اسلامک اسٹیٹ کے انتہا پسندوں کے خلاف اگلی صفوں میں لڑنے والے اپنے ایک اہم عرب اتحادی اردن کو ہتھیاروں کی فراہمی تیز کرنے کے لیے اوباما انتظامیہ پر زور دے رہے ہیں۔ اردن نے عسکریت پسندوں کی قید میں اپنے ایک پائلٹ کے زندہ جلائے جانے کے بعد اس جہادی گروپ کے خلاف اپنی جنگ تیز کر دی ہے۔ وائس آف امریکہ کے روب رافیل کی مرتب کردہ رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیں۔
اردن داعش کے نام سے معروف اسلامک اسٹیٹ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم ظاہر کر رہا ہے۔ اردن کی ہاشمی بادشاہت داعش کے خلاف اپنی فضائی کارروائیوں میں اضافہ کر رہی ہے. ان کے تربیتی مراکز فوجی ٹھکانوں اور گولہ بارود کے ذخیروں کو نشانہ بنا رہی ہے. یہ رفتار جاری رکھنے کے لیے انہیں مزید ہتھیاروں کی ضرورت ہے. اور ریپبلکن سینیٹر جان میکین جیسے امریکی کانگریس کے سرکردہ ارکان ان کی مدد میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں.
This committee's immediate concern is to ensure Jordan has all the equipment and resources necessary.
اس کمیٹی کی فوری تشویش اور اشتراب یہ یقینی بنانا ہے کہ اردن کے پاس وہ تمام آلات اور وسائل موجود ہوں جو اسے ISIL کے خلاف براہ راست لڑائی جاری رکھنے کے لیے درکار ہیں. اردنی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ داعش کی جانب سے اپنی حراست میں موجود ایک اردنی پائلٹ کو زندہ جلائے جانے کی ہولناک ویڈیو جاری کیے جانے کے بعد اس واقعے کا انتقام لینا چاہتے ہیں. جس دن یہ ویڈیو جاری ہوئی اس روز اردن کے شاہ عبداللہ گولہ بارود، ہوائی جہازوں کے اسپیئر پارٹس اور رات کو دیکھنے والے اضافی آلات کے حصول کے سلسلے میں واشنگٹن میں تھے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اردن کو ہتھیاروں کی فراہمی اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ داعش کے خلاف جنگ میں ایک اہم اتحادی ملک ہے. واشنگٹن انسٹیٹیوٹ میں عرب سیاست سے متعلق پروگرام کے سربراہ ڈیوڈ شنکر کہتے ہیں،
جورڈن از دی بیسٹ پارٹنر آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس ان دس وار، دے آر کریٹیکل.
اس جنگ میں اردن امریکہ کا سب سے اچھا شراکت دار ہے. وہ ہماری لیے انتہائی اہم ہے اور وہ ان تمام فضائی کارروائیوں کا مرکز ہے جو شام میں داعش کو ہدف بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں. امریکی عہدیداروں نے امریکی ٹیکنالوجیز کے تحفظ اور اسرائیل کے حق میں فوجی توازن برقرار رکھنے کے لیے ہتھیاروں کی منتقلی کا جائزہ لیا. ایشٹن کارٹر، جن کی اگلی وزیر دفاع کے طور پر سینٹ سے توثیق کی جا چکی ہے، اردن کو ہتھیار بھیجنے سے متعلق کسی مسئلے کے حل اور اس سلسلے میں حائل دفتری رکاوٹیں دور کرنے کا عزم ظاہر کر چکے ہیں.
I definitely want to find out what they are and resolve them because we need partners on the ground.
میں یقینی طور پر ان کا پتہ چلانا اور انہیں حل کرنا چاہوں گا، کیونکہ ISIS کو شکست دینے کے لیے ہمیں میدان جنگ میں شراکت داروں کی ضرورت ہے. اردن میں جذبات اپنے عروج پر ہیں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رائے عامہ کے جائزے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پوری قوم متحد ہو کر شاہ عبداللہ کے پیچھے کھڑی ہے. اردنی پائلٹ کو زندہ جلانے کی مذمت اور متاثرہ خاندان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ واشنگٹن میں اس بارے میں اتفاق رائے موجود ہے کہ عمان کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط کیا جائے. ایک بار پھر ڈیوڈ شنکر کے الفاظ،
The relationship is extremely close and there is a consensus between the administration.
دونوں کے درمیان انتہائی قریبی تعلقات ہیں. کانگریس اور انتظامیہ کے درمیان اس بارے میں اتفاق موجود ہے کہ اردن کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی بہت جلد. امریکہ اردن کے لیے اپنی سالانہ اعانت 66 کروڑ ڈالر سے بڑھا کر 1 ارب ڈالر سالانہ کر دے گا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سفر ناموں کو ادب کا حصہ بنانے والے شگفتہ بیان مصنف مستنصر حسین تارر سے شہناز عزیز کی گفتگو سے کچھ اقتباس سنیے.
تارر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. اور میں نے مطلب ایک ناکام سی کوشش کی تھی کہ آپ کے بارے میں کچھ زیادہ بتانے کی، لیکن آپ خود اتنے اچھے داستان گو ہیں کہ چلیے آپ ہمیں بتائیے کچھ خاص طور سے اپنے سفر ناموں کے اور اپنی کہانیوں کے بارے میں.
اچھا شہناز، بات یہ ہے کہ مجھے پچھلے دنوں ایک خاتون آپ جیسے ہیرو انٹرویو کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے. میں نے کہا کہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں 72 برس کا ہو چکا ہوں، تفصیل سے بتانے کے لیے 72 برس درکار ہیں. میں اب اپنے بارے میں کیا آپ کو بتاؤں. میں نے یورپ دیکھا ہے، امریکہ وغیرہ، بہت زیادہ ایکسٹینسولی تو نہیں. مثلا میری جو اہلیہ محترمہ ہے ہمیشہ ڈاؤٹ ہو رہی ہیں میری صلاحیتوں کے بارے میں، ہر قسم کی صلاحیتوں کے بارے میں. تو وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ تم نے اتنی دنیا دیکھی نہیں جتنا شور مچایا. چنانچہ دنیا اتنی زیادہ نہیں دیکھی، لیکن جو اس کے بارے میں لکھا ہے
جی،
تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت دنیا دیکھی. اور جتنی بھی میں نے دنیا دیکھی ہے، اس میں پاکستان کا جو شمال ہے، جو گلگت بلتستان،
واقعی بہت حسین ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا تارر صاحب، آپ نثر لکھتے ہیں، اس میں آپ شاعری کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی شاعری نہیں کی ویسے؟
اچھا، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، کیونکہ میں شاعری کو ایک سنجیدہ فعل نہیں سمجھتا. یہ بنیادی طور پہ جذبات کو، احساسات کو، اور جو کھٹے میٹھے جذبات ہوتے ہیں رومان کے، گیلے اور وقتی، ان کو وہ کرتی ہے، ریپرزینٹ کرتی ہے. اور میں یہاں پہ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں جنرل شاعری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں.
ابتدا جب
جی ہاں، جو شاعری ہے وہ مشقت نہیں مانگتی، خون پسینہ نہیں مانگتی، وہ ایک ہنگامی، ایک اشتعال جو ہے وہ مانگتی ہے. اور جو سب سے اہم بات کہ کسی بھی عہد کو شاعری کبھی ریپرزینٹ نہیں کر سکتی، اس عہد کو شاعری بیان نہیں کر سکتی، یہ صرف نثر ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نثر بنیادی طور پہ ایک ایف آئی آر ہے، تھانے میں رپورٹ ہے جس میں آپ تفصیل سے لکھ دیتے ہیں. مثلا میرا ناول راکھ ہے جس میں مشرقی پاکستان کا حوالہ ہے، یا ابھی لیٹسٹ جو پچھلے سال شائع ہوا ہے خس و خاشات زمانے، تو اس میں ہمیں ڈیفینیٹلی ایک سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے چیزوں کے بارے میں.
اچھا طارق صاحب، یہ جو اب آپ نے راکھ کا ذکر کیا، تو راکھ بہت ہی اس میں نرم جذبات بھی ہیں لیکن اس میں بہت تلخ سچائیاں بھی ہیں اس کہانی میں، اس پوری کتاب میں. تو آپ نے کہا کہ آپ نے ابھی دوبارہ لکھا، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو آپ نے لکھی ہوگی تو پاکستان سے علیحد کی، مشرقی پاکستان کی، وہ سب تازہ ہوں گی چیزیں. اب کیسے دوبارہ، یہ کیا انسینٹیو تھا آپ نے جب دوبارہ لکھا بھی؟
جی ایکچولی ہوتا ہی یہ کہ بھائی راک کا جو حوالہ آیا ہے
جی،
تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ وہ کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں، لیکن اس کو پرائم منسٹر اوارڈ فار دا بیسٹ بک آف دی ایئر بھی ملا. اور اس کے بعد برلن میں جو جرمن ایک لٹریری آرگنائزیشن آفیشل، انہوں نے ایک سیمینار کیا برلن میں، اور انہوں نے پارٹیشن کے حوالے سے جو لٹریچر کریٹ کیا گیا سب کانٹیننٹ میں، تو اس کے حوالے سے ایک سیمینار کیا، تو اس میں انہوں نے راک کو شامل کیا.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. حال ہی میں کینیا سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کینیا کے لوگوں میں بعض دواؤں کے خلاف مزاحمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور 4 کروڑ آبادی والے اس ملک میں لوگوں کو اینٹی بایوٹک دواؤں سے خطرہ ہو سکتا ہے. اینٹی مائکروبائل ریزسٹنس یا اے ایم آر ایک سائنسی اصطلاح ہے، اور اس کے معنی ہے کہ اینٹی بایوٹک دوائیں نمونیا، زخموں میں سیپٹک اور ملیریا جیسے امراض سے صحت دلانے میں ناکام ہو رہی ہیں. آخر یہ اینٹی بایوٹک دوائیں ہیں کیا؟ اس بارے میں فلوریڈا میں انفیکشس ڈیزیزز یا متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر ساجد چودھری کہتے ہیں کہ بہت سے مائکرو بیکٹیریا یا جراثیم کو مارنے والی دوائیں اینٹی بایوٹک کہلاتی ہیں. ڈاکٹر چودھری کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کی مختلف قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو ہمیشہ ہمارے جسم میں موجود رہتے ہیں، اور ایک وہ جو فضا سے، جانوروں سے یا دوسرے انسانوں سے ہم چھونے یا سانس لینے کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں.
اب کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ سائڈ ہیومن باڈی ہوتے ہیں، اور اینیمل سے بھی آ سکتے ہیں، اور جہاں ہماری انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، کچھ جیسے پانی میں ہوتے ہیں، خوراک میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے بیکٹیریا ہیں جو انفیکشن کر سکتے ہیں. تو ان سب کو جب بھی کوئی انفیکشن ہوتی ہے جس کی علامات ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے بخار ہوتا ہے، وہ انفیکشن سے ہوتا ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 90% یا 95% سے زیادہ جو بخار ہوتا ہے وہ انفیکشن سے ہوتا ہے. تو ان بیکٹیریاز کو کل کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس یوز ہوتی ہیں، اور بہت سی قسموں کی اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں.
کینیا میں سن 2011 میں گلوبل اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پارٹنرشپ یا جی اے آر پی نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا جس کے مطابق اینٹی بایوٹک دواؤں کے خلاف مزاحمت 25 برس میں نئی اینٹی بایوٹک دوائیں ایجاد ہونے کے باعث ہوئی. ڈاکٹر ساجد چودھری کہتے ہیں کہ ان دواؤں کے خلاف مزاحمت کی ایک بڑی سادہ وجہ ہے
کہ اینٹی بایوٹکس اتنی جب اوور یوز ہوتی ہیں تو بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں یونیورس میں. ہم ہیومن جو ہوتے ہیں، جو انسان ہیں، ان سے پہلے سے بیکٹیریا موجود تھے اور وہ رہیں گے. ہم بیکٹیریاز کو ختم نہیں کر سکتے. کیا ہوتا کیا ہے، جب ہم ان کو کل کرتے ہیں، مارتے ہیں اینٹی بایوٹک سے، تو ایک آٹومیٹک ایک سسٹم ہوتا ہے بیکٹیریاز میں، وہ ریزسٹنس ڈیولپ کرتے ہیں اینٹی بایوٹکس کے اگینسٹ. کچھ تو بیکٹیریا ہم مار دیتے ہیں، کل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے انفیکشن، لیکن بہت سارے بیکٹیریا دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کا اپنا نظام جو اندر سے تبدیل کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اینٹی بایوٹک ان کے اوپر اتنی افیکٹو نہیں رہتی، اثر نہیں کرتی، جس کو ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक अगर नहीं भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे बहुत सी इन्फेक्शन वायरसेस से होती हैं, वहां पे एंटीबायोटिक अफेक्ट नहीं करती, जैसे जो नजला की हम कहते हैं, जुकाम, खांसी और बुखार, गला खराब होना, अब वो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है। तो एक डॉक्टर का यही काम होता है कि उनको पहचाने, उनको डायग्नोज करें कि भाई ये वायरस से इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया से।
एंटीबायोटिक दवाएं बेहद अहम हैं और इनका दुरुस्त इस्तेमाल ही सेहत का जामिन हो सकता है। इन दवाओं के इस्तेमाल के बारे में मजीद बात हम अपने आइंदा प्रोग्राम में भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहां वॉशिंगटन में सुबह के 9:30 बज चुके हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बहजत हाजिर है। पाकिस्तान में बॉर्डर सिक्योरिटी के एक अहदेदार ने बताया है कि भारत ने सियालकोट के सरहदी इलाके चारवाह सेक्टर में बिला इश्तियाल गोलाबारी की है। इसी दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के मुतनाज़ इलाके में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से एक आम शहरी की हलाकत पर भारत से एहतजाज भी किया है। पाकिस्तान के दारुलहकूमत से मुलहक शहर रावलपिंडी में कल अदम मजहबी तंजीम अहल सुन्नत वल जमात के एक मकामी रहनुमा को नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है, जबकि इस जमात के मरकजी सदर कराची में होने वाले कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए थे। ताहाल इस वाकये की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन पुलिस ने शवाहद जमा करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी में पीर बदाई मोड़ के इलाके में इतवार की सुबह नामालूम मुसल्ला अफराद ने तंजीम के मकामी तर्जमान मौलाना मजहर सिद्दीकी को फायरिंग करके हलाक कर दिया। इससे पहले हफ्ते को देर गए कराची के इलाके कायदाबाद के इलाके में इसी जमात के मरकजी सदर अल्लामा औरंगजेब फारूकी पर कातिलाना हमला किया गया था, लेकिन वो इसमें महफूज रहे। अहले सुन्नत वल जमात देवबंद मसलिक से ताल्लुक रखने वाली एक जमात है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इससे कबल इसका नाम सिपाह साहबा था। इस जमात पर 2012 में पाबंदी आयद कर दी गई थी। पाकिस्तान ने कराची की जेल से भारत के 172 माहीगीरों को रिहा कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कामरान मोहम्मद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि पाकिस्तानी बहरी हदूद में दाखिल होने पर इन माहीगीरों को हिरासत में लिया गया और जेल में बंद माहीगीरों की कुल तादाद 500 थी। डेनमार्क में पुलिस ने कहा है कि उन्होंने गुज़श्ता रोज होने वाले फायरिंग के हलाकत खेज वाकयात में मुबैना तौर पर मुलविस शख्स को हलाक कर दिया है। इतवार के रोज कोपनहेगन में पुलिस के सरबरा टॉर्बिन मोगार्ड जैनसन ने सहाफियों को बताया कि उनके ख्याल में ये वही शरपसंद था जिसने जो फायरिंग के दोनों वाकयात में मुलविस था। इस शख्स को पुलिस टास्क फोर्स ने नूरपोर्ट स्टेशन पर फायरिंग करके हलाक कर दिया। डेनमार्क में एक ही रोज में फायरिंग के दो मुख्तलिफ वाकयात में दो अफराद की हलाकत के बाद इतवार को सिक्योरिटी हाई अलर्ट और पुलिस लावरों की तलाश में मसरूफ रही। हफ्ते को दारुलहकूमत कोपनहेगन में वाके एक कैफे में मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक और तीन पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। यहां आजादी इजहार से मुतल्लिक एक तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें फ्रांस के सफीर समेत पैगम्बर इस्लाम के खाके बनाने वाले एक खाका नवेज लार्स विल्स भी मौजूद थे, ताहम ये दोनों महफूज रहे। कैफे में होने वाली शूटिंग के चंद घंटों बाद शहर में यहूदियों की एक इबादतगाह के करीब फायरिंग का एक और वाकया पेश आया, जिसमें एक शख्स हलाक और दो पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। डेनमार्क के वजीर आजम ने फायरिंग के पहले वाकयात को दहशतगर्दी का वाकया करार दिया है। यूक्रेन के अहदेदारों ने कहा है कि रूस नवाज बागियों ने मशरकी यूक्रेन में फायरबंदी शुरू होने के बाद यूक्रेन के अहदाफ पर गोलाबारी की, लेकिन बेशतर महाज पर फायरिंग खत्म हो गई है। यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस के सरबराह ने उस ग्रुप की शिनाख्त भी की है जो उनके मुताबिक लोहानस के इलाके में मार्टर गोलाबारी का जिम्मेदार है। यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने इससे पहले अपनी फौजों को हुक्म दिया था कि वो फायरबंदी के इतलाक की पासदारी करें, जिसे हफ्ते के निसफ शब से लागू कर दिया गया। सदर पोरोशेंको ने आलमी बिरादरी से भी अपील की है कि वह मशरकी यूक्रेन में तशद्दुद के लिए मॉस्को को जिम्मेदार ठहराए। मिन्स्क में तय पाने वाले एक यूरोपीय समझौते के कवायद व जवाबित के तहत यूक्रेन की अफवाज और रूस नवाज अलहद की पसंद बागी फायरबंदी कर रहे हैं। अगर ये फायरबंदी कायम रहती है तो दोनों फरीक एक बफर जोन की तश्कील के लिए भारी हथियार पीछे हटाना शुरू कर देंगे। अकवाम मुत्तहदा के सिफारतकारों ने इतवार के रोज बताया कि 15 रुकनी सलामती काउंसिल रूस की तैयार करदा एक करारदाद पर वोट देगी, जिसमें तमाम फरीकों पर जोर दिया गया है कि वो इस समझौते का इत्तलाक करें। امریکہ میں بڑی بڑی کمپنیوں میں سے بعض کو ہیک کیے جانے کے متعدد واقعات میں لاکھوں امریکی متاثر ہوئے ہیں. اب صدر براک اوباما نے ان کمپنیوں کے ساتھ مل کر انٹرنیٹ پر درپیش خطرات سے نمٹنے کے اقدامات کا اعلان کیا ہے. صدر نے جمعے کے روز کیلیفورنیا کے مقام سلیکون ویلی میں ایک کانفرنس سے خطاب کیا. انہوں نے زور دیا کہ سائبر سیکیورٹی کے لیے سرکاری اور نجی شعبے میں تعاون بہت ضروری ہے. وائٹ ہاؤس کی کوششوں کے بارے میں وائس آف امریکہ کی آرو پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
چند روز پہلے امریکہ میں ہیلتھ انشورنس کی ایک بڑی کمپنی اینتھم کے تقریباً 8 کروڑ لوگوں کا ریکارڈ ہیک ہونے کے بعد صدر اوباما نے امریکی کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ سائبر حملوں کے خلاف لڑائی میں یکجا ہو جائیں. انہوں نے اسے امریکی قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑے خطروں میں سے ایک قرار دیا. کیلیفورنیا میں وائٹ ہاؤس کے زیر اہتمام ایک کانفرنس میں مسٹر اوباما نے جمعے کے روز کمپنیوں کے سی ای اوز اور صارفین اور پرائیویسی کے حامیوں سے خطاب کیا اور ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جو کمپنیوں کو سائبر خطرات سے آپس میں اور حکومت کو خبردار کرنے کا لائحہ عمل فراہم کرے گا. انہوں نے کہا کہ سرکاری اور نجی شعبے کو سائبر حملوں سے مل کر نمٹنا چاہیے.
سو مچ آف آور کمپیوٹر نیٹ ورکس اینڈ کریٹیکل انفراسٹرکچر آر ان دی پرائیویٹ سیکٹر وچ مینز گورنمنٹ کین ناٹ ڈو دس الون.
ہمارے کمپیوٹر نیٹ ورکس اور اہم زیریں ڈھانچہ بیشتر نجی شعبے میں ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ حکومت تنہا اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ نجی شعبہ بھی تنہا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تازہ ترین اطلاعات حکومت کے پاس ہوتی ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ صنعت اور حکومت دونوں کو لازماً مل کر حقیقی رفقا کی طرح کام کرنا ہوگا اور ان نئے خطرات کا مسلسل جائزہ لینا ہوگا. کیلیفورنیا میں قائم سیکیورٹی کی فرم اوپن ڈی این ایس کے سی ای او ڈیوڈ یولویچ نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دونوں شعبوں کے پاس منفرد صلاحیتیں ہیں اور انہیں ضرور مل کر کام کرنا چاہیے.
Having a view of the world that even maybe the clandestine services have not yet moved forward to. I mean, we have at our company a whole data research team that's analyzing
دنیا کے منظرنامے پر نجی کمپنیاں جو ہو سکتا ہے بہت خفیہ سروسز رکھتی ہوں ابھی اتنی آگے نہیں بڑھی. ہماری کمپنی میں انٹرنیٹ پر ڈیٹا کی تحقیق اور تجزیے کے لیے ایک پوری ٹیم موجود ہے. چنانچہ ہمارے پاس ایسی معلومات ہیں جو مزید مکمل تصویر پیش کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. تاہم آپس میں معلومات کا تبادلہ اور تعاون اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ناسا کے نگرانی کے پروگرام کے تحت حکومت کے ڈیٹا جمع کرنے کے طریقوں پر امریکی کمپنیاں اب بھی برہم ہیں. وائٹ ہاؤس سائبر سمٹ کے موقع پر اپنی تقریر میں صدر اوباما نے بھی تسلیم کیا کہ نجی معلومات کے تحفظ کے بارے میں جدوجہد جاری ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت کو مسلسل اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے اور کسی قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے کے بارے میں بات کرنی چاہیے. صدر نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر جمعے کے روز دستخط کیے جس سے مستقبل میں کمپنیوں کو ڈیٹا کے تبادلے پر ہر جانے کے دعووں سے تحفظ حاصل ہوگا. انہوں نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ اس معاملے میں فوری کاروائی کرے اور کہا کہ سائبر سیکیورٹی کوئی تصوراتی معاملہ نہیں ہے. شک و شبہ کے باوجود انتظامیہ کے عہدیدار اور ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کے سربراہ دونوں کا خیال ہے کہ سائبر حملوں سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں گفتگو ایک انتہائی اہم وقت میں ہو رہی ہے جب لاکھوں امریکیوں کی نجی اور مالی معلومات صرف گزشتہ برس ہی ہیک کر لی گئی تھیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر براک اوباما 18 فروری کو ایک سربراہی اجلاس کا انعقاد کر رہے ہیں جس میں امریکی علاقوں میں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیس عہدیدار، مذہبی لیڈر اور دوسرے قائدین حصہ لے رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے لوئس رامیرز کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
جنوری میں پیرس میں ہونے والے حملوں نے صدر باراک اوباما کی تشویش میں اضافہ کیا ہے اور انہیں طویل عرصے سے التوا کا شکار ہونے والے سربراہ اجلاس کے انعقاد پر مجبور کیا ہے. اس اجلاس کا مقصد انتہا پسندی کی بنیادی وجوہات کا خاتمہ کرنا اور نوجوان لوگوں کو داعش جیسے دہشت گرد گروپوں میں شمولیت سے روکنا ہے. حالیہ بیانات میں صدر باراک اوباما نے انتہا پسندی کی مذمت کی ہے، خاص طور پر اسے مذہبی عدم برداشت کا نام دیتے ہوئے اس کی ایک اہم وجہ بھی قرار دیا ہے.
One of the best antidotes to the hateful ideologies that try to recruit and radicalize people to violent extremism is our own example as diverse and tolerant societies that welcome the contributions of all.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ نفرت انگیز نظریات جو لوگوں کو پرتشدد انتہا پسندی کی جانب لے جاتے ہیں، ان کی نفی کی سب سے بڑی مثال ہم خود ہیں جو ایک کثیر الجہت اور برداشت پر مبنی معاشرے ہیں جو تمام عقائد سے تعلق رکھنے والے افراد کی خدمات کا خیر مقدم کرتے ہیں.
امریکہ کے ایسے پڑوس میں جہاں گینگز کا غلبہ ہے وہاں سے کبھی کبھی مشکل حالات نظر آتے ہیں. ایف بی آئی نے یوٹیوب سے ایک ویڈیو لی ہے, اس میں داعش کے جنگجوؤں کو نارتھ امریکن انداز کی انگلش بولتے دکھایا گیا ہے, اور امریکہ کے عہدیداروں میں اس تشویش میں اضافہ ہوا ہے کہ بہت کم تعداد میں امریکی نوجوان داعش میں بھرتی کے خلاف کمزور ثابت ہو سکتے ہیں. امریکہ میں لاس اینجلس پولیس کی طرح بہت سے ادارے امریکہ کے نوجوانوں میں شدت پسندی کو روکنے پر کام کر رہے ہیں. لاس اینجلس اور دیگر علاقوں سے پولیس افسران بھی صدر باراک اوباما کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں شریک ہوں گے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ بتاتے ہیں,
There are communities in this country where law enforcement officials have worked successfully with community leaders, many in the Muslim community.
وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے امریکہ کے اندر مسلمانوں سمیت مختلف کمیونٹیز کے ساتھ رابطہ رکھا ہے اور انتہا پسندی سے نمٹنے اور زیادہ تر کیسز میں ممکنہ طور پر اس جانب لوگوں کو مائل کرنے والوں سے نمٹنے پر تبادلہ خیال کیا ہے. لہذا یہ ایک موقع ہوگا اور ایک فورم ہوگا جہاں سے صدر باراک اوباما ان کوششوں پر کمیونٹی رہنماؤں اور ملک بھر سے آئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیداروں اور انسداد دہشت گردی کے لیے مصروف عمل عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور کمیونٹیز کے اندر بہترین پریکٹسز پر بھی بات کریں گے. یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد سربراہ اجلاس ہے اور اس نوعیت کی بحث کا آغاز بھی. ماہرین کے بقول اس طرح کے مباحثے کی بہت ضرورت ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یمن کے بارے میں ایک قرارداد پر غور کر رہی ہے جس میں شیعہ ہوتی باغیوں کو اقتدار سے الگ ہونے, برطرف صدر عابد رب منصور ہادی اور ان کی کابینہ کو رہا کرانے اور اقوام متحدہ کی قیادت میں امن مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شامل ہونے پر زور دیا جائے گا. سلامتی کونسل کا یہ اقدام ملک میں شیعہ مسلم ہوتیوں کے اقتدار سنبھالنے کے خلاف وسیع پیمانے پر کیے جانے والے مظاہروں کے بعد اٹھایا جا رہا ہے. اس مظاہرے میں وسطی شہر اب میں ہوتی مسلح افراد کی فائرنگ سے چار مظاہرین زخمی بھی ہو گئے تھے. سیکیورٹی افواج نے بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے جنوبی یمن میں ہونے والی لڑائی میں کم سے کم 26 افراد مارے گئے تھے. تشدد کے ان واقعات کی وجہ سے یمن سے سفارتکاروں نے واپس ہونا شروع کر دیا ہے اور اب تک دارالحکومت سنا میں کم از کم 9 سفارت خانے بند کر دیے گئے ہیں, جن میں ہالینڈ, اسپین, متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, اٹلی, جرمنی, امریکہ, فرانس اور برطانیہ شامل ہے. یمن میں گزشتہ ہفتے ہزاروں افراد نے ہوتی شیعہ گروپ کی طرف سے اقتدار سنبھالنے پر متعدد بڑے شہروں میں مظاہرے کیے تھے. ہوتی کے لیڈر اس قبضے کو مشرقی اور جنوبی یمن میں القاعدہ کے غلبے کے خطرے کو دور کرنے کے ایک طریقے کے طور پر بیان کرتے ہیں. نائجیریا کی ریاست گومبے کے عوام کو توقع ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے لاگو کیے جانے والے کرفیو کو اٹھا لیا جائے گا, جس سے ایک روز پہلے گورنر نے بوکو حرام کے حملے کے بعد کرفیو کا اطلاق کیا تھا. گورنر کے ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ گومبے میں ہفتے کے روز کیے گئے حملے میں کوئی مال جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں. چاڈ میں بوکو حرام کے پہلے حملے کے ایک روز بعد گومبے شہر میں یہ حملہ کیا گیا تھا. چاڈ کے عہدیداروں نے بتایا کہ جمعے کے روز نوگوا شہر میں بوکو حرام کے حملے میں کم سے کم 12 افراد مارے گئے, جن میں دیہات کا سربراہ بھی شامل تھا. عسکریت پسندوں کو چاڈ فوجیوں نے شہر سے باہر دھکیل دیا. بوکو حرام اس سے پہلے کیمرون اور نائجر میں شہروں پر مہلک حملے کر چکا ہے. نائجیریا, نائجر, چاڈ, کیمرون اور بنین نے حال ہی میں بوکو حرام سے نمٹنے کے لیے 8,700 فوجیوں پر مشتمل ایک علاقائی فوج کی تشکیل پر اتفاق کر لیا ہے. اردن کی ایک عدالت نے اخوان المسلمون کے ایک اعلی عہدیدار کو متحدہ عرب امارات پر تنقید کرنے کی پاداش میں 18 ماہ جیل کی سزا سنائی ہے. عدالت نے زکی بنی رشید کو ایک بیرونی ملک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا قصوروار ٹھہرایا. یہ الزام رشید کے سوشل میڈیا پر دیے جانے والے بیان پر مبنی ہے, جن میں متحدہ عرب امارات یعنی یو اے کی طرف سے مسلمان گروپوں کے ایک بلاک کو دہشت گرد نامزد کرنے پر بات کی گئی تھی. اردن یو اے کا ایک قریبی حلیف ہے. اخوان المسلمین اردن میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت ہے. امریکہ کی طرف سے کیوبا سے درآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کے اعلان کے بعد امریکہ کے دو سینیٹرز نے کیوبا کے 4 روزہ تجارتی مشن کا آغاز کر دیا. ڈیموکریٹ سینیٹر ریاست میزوری سے کلیئر میکہاسکل اور منیسوٹا سے ایمی کلوبشار ہفتے کے روز کیوبا کے دورے پر گئے تاکہ نئے تجارتی مواقع کا جائزہ لیا جا سکے. امریکہ نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ وہ کیوبا کے چھوٹے نجی کاروباری اداروں کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ امریکہ کو اشاء اور سروسز کی فراہمی کر سکتے ہیں, لیکن کھانے پینے کی چیزیں, زراعتی مصنوعات, الکحل, تمباکو کی مصنوعات اور ٹیکسٹائل کی کچھ اقسام کی فراہمی نہیں کی جا سکتی. میکہاسکل کا کہنا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ میزوری کے کسان کیوبا میں کیا چیزیں فروخت کر سکتے ہیں, جبکہ سینیٹر کلوبشر نے پابندیاں اٹھانے کے نتیجے میں امریکہ اور کیوبا کے تعلقات میں تبدیلیوں کے بارے میں بات کی, جن میں کیوبا میں امریکی سفارت خانہ کھولنا بھی شامل ہے. اور آخر میں کھیلوں کی خبریں. بھارت نے پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ کے پوٹ بی کے ایک میچ میں 76 رن سے شکست دے دی. ایڈلیڈ میں اتوار کو بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 60 وکٹوں کے نقصان پر 300 رنز بنائے تھے. 301 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹسمین قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکے, اور جب اس کے 3 بیٹسمین یکے بعد دیگرے آؤٹ ہوئے تو میچ پوری طرح سے بھارت کے پلڑے میں جاتا دکھائی دیا. لیکن کپتان مصباح الحق نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو روایتی حریف کے ہاتھوں بری طرح ناکام ہونے سے بچایا, تاہم وہ پاکستانی ٹیم کو فتح یاب کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. انہوں نے 76 رنز بنائے جن میں 1 چھکا اور 9 چوکے شامل تھے. اس میچ کو ورلڈ کپ کا بڑا مقابلہ قرار دیا جا رہا تھا, جسے دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود 47,000 سے زائد تماشائیوں کے علاوہ پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 1 ارب سے زائد افراد اپنے ٹیلی ویژن اسکرینوں کے سامنے موجود تھے. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
کل 14 فروری کو یہاں امریکہ اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں ویلنٹائنز ڈے منایا گیا. اس بارے میں ہمارے ساتھی مدثرہ منظر نے ایک پروگرام آپ کے لیے خاص طور سے تیار کیا تھا, آئیے اسی کو دوبارہ سنواتے ہیں.
ہر سال 14 فروری کو امریکہ میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے. حالیہ برسوں میں ویلنٹائنز ڈے کا تہوار تیزی سے مقبول ہوا ہے. چند عشرے پہلے تک تو جنوبی ایشیا میں یہ نام بھی شاید کم ہی لوگ جانتے تھے, مگر اب ویلنٹائنز کے موقع پر پاکستان تک کے اکثر شہروں میں پھول ڈھونڈے سے نہیں ملتے. ویلنٹائنز ڈے کو محبت کرنے والوں کا دن کہا جاتا ہے. یہ دنیا کے قدیم ترین تہواروں میں سے ایک ہے. کہتے ہیں کہ پہلا ویلنٹائن 498 میں روم میں منایا گیا تھا, یعنی 1500 سے بھی زیادہ عرصہ پہلے. مگر محبت کی تاریخ اس سے بھی زیادہ پرانی ہے. مگر محبت ہے کیا؟ شاعر اور ادیب اسے سب سے لطیف اور پاکیزہ جذبہ قرار دیتے ہیں. دنیا بھر کے ادب و فن میں جتنا کچھ اس پر تخلیق کیا گیا ہے, اس کا عشر اشیر بھی کسی اور موضوع کے حصے میں نہیں آیا. سائنسدان کہتے ہیں کہ محبت کا جذبہ کرۂ ارض کے ہر زیرو میں موجود ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ محبت دماغ کے ایک مخصوص حصے میں رونما ہونے والی کیمیائی تبدیلی ہے. طبی یونان میں اسے دیوانگی قرار دیتے ہوئے اس کا علاج تجویز کیا گیا ہے. نفسیاتی ماہرین محبت کو عورت اور مرد کے درمیان ایک دوسرے کے لیے موجود فطری کشش کا نام دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ماؤں کو اپنے بیٹوں سے, بہنوں کو اپنے بھائیوں سے, اور بیٹیوں کو اپنے والد سے زیادہ پیار ہوتا ہے. سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ صنف مخالف سے محبت کے سوا تمام محبتیں معاشرے اور ماحول کے تقاضوں, ضرورتوں اور ان کے اثرات کے تابع ہوتی ہیں. انسان محبت میں کب گرفتار ہوتا ہے؟ سماجی ماہرین کے خیال میں یہ ایک طویل عمل ہے جو بتدریج آگے بڑھتا ہے, مگر شاعری میں اسے ایک ایسا تیر قرار دیا گیا ہے جو آنن فانن جگر کے پار ہو جاتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس اس نظریے کی تصدیق کرتی ہے, لیکن اس کا کہنا ہے کہ عشق کا تعلق دل سے نہیں بلکہ دماغ سے ہے. ایک حالیہ سائنسی مطالعے سے ظاہر ہوا کہ عشق پہلے ہی نظر میں ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی کوئی چہرہ نظروں کو بھاتا ہے دماغ کے ایک مخصوص حصے میں برقی لہریں پیدا ہوتی ہیں جنہیں MRI کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. نفسیاتی ماہرین کو پہلی نظر میں محبت کے نظریے سے قدرے اختلاف ہے. ان کا کہنا ہے کہ عشق میں گرفتار ہونے میں 1.5 سے 4 منٹ کا وقت لگتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عشق کی پہلی منزل لاشعوری طور پر جنسی کشش کے تابع ہوتی ہے, دوسری منزل پر اپنے محبوب کے ہر انداز اور ہر پہلو کو بخوبی سمجھا جانے لگتا ہے, اور آخر میں جی رانجا رانجا کر دی نی میں آپ رانجا ہوئی. سینٹ ویلنٹائن, جس کی یاد میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے, نوجوان جوڑوں کی شادیاں کرواتے تھے. چلو پیار کا ایک نیا گھر میں سن 270 عیسوی کے لگ بھگ روم کے بادشاہ کلاؤڈس دوم نے نوجوان فوجیوں کی شادی پر پابندی لگا دی تھی. اس کا خیال تھا کہ اس سے ان کی کارکردگی بہتر ہوگی. سینٹ ویلنٹائن چوری چھپے ان کی شادیاں کروانے لگے اور بلاخر قید کر دیے گئے. زیادہ تر روایات کے مطابق انہیں 14 فروری 2070 عیسوی میں سزائے موت دے دی گئی. بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ جیل میں ایک لڑکی ان سے ملنے آتی تھی. وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے جس کا اظہار انہوں نے سزائے موت سے قبل لڑکی کے نام آخری خط میں کیا تھا اور خط کے آخری الفاظ تھے تمہارا ویلنٹائن. آج بھی ویلنٹائنز ڈے پر بھیجے جانے والے کارڈوں پر کسی کے دستخط نہیں ہوتے, صرف یہی دو الفاظ ہوتے ہیں.
اے بہارو گما رہنا, اے نظارو گما رہنا, دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم
کھائی. اردو واشنگٹن.
سندیسے آتے ہیں ہمیں تڑپاتے ہیں, کچھ چٹھی آتی ہے پوچھے جاتی ہے کہ گھر کب آؤ گے, کہ گھر کب آؤ. بدل رہی ہے روپ زندگی, چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی, ہر پل یہاں جی بھر جیو, جو ہے سما کل ہو نہ ہو.
ان سپر ہٹ گیتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں کس گلوکار کا خاکہ ابھرتا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بالی ووڈ کی سنہری آوازوں میں سے ایک آواز ہے, سونو نگم, جن کا کہنا ہے کہ میوزک میری زندگی ہی نہیں میری ذات کا بھی حصہ ہے اور میں میوزک میں کسی حد بندی کا قائل نہیں.
سجے امبر سجا جیسے کوئی سپنا, اس میں ہو گھر ہو ہم سفر تیرا میرا اپنا.
سونو کا یہ بھی ماننا ہے کہ موسیقی کی کوئی انتہا نہیں, اس دنیا میں جو جہاں تک پہنچنا چاہے اس کے لیے آسمان کھلا ہے.
ذرا شور ہوا دل چور ہوا تیری اور ہوا ہر چل ہوئی, ذرا شور ہوا دل چور ہوا تیری اور ہوا, ایسی چلے جب ہوا.
شاہ رخ خان, رتک روشن اور سلمان خان جیسے میگا سٹارز کی آواز بننے والے سونو نگم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب گانا صرف شہرت کے لیے نہیں بلکہ اچھی گائیکی کے ذریعے کسی کام کی امنگ جگانے کے لیے بھی گایا جاتا ہے.
آتے جاتے جو ملتا ہے تم سا لگتا ہے ہم تو پاگل ہو جائیں گے, ایسا لگتا ہے.
آج کل کی فلموں میں ایک ہی ہیرو کے لیے مختلف گلوکاروں کی آواز میں گیت ریکارڈ کیے جاتے ہیں. اس نئے رجحان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سونو نے کہا کہ ان کے خیال میں ایک کریکٹر کے لیے ایک ہی آواز سوٹ کرتی ہے, اس سے ٹیمپو بھی بنا رہتا ہے. ایک فلم میں ایک ہیرو کے گیت ایک ہی آواز میں ہوں وہی اچھا لگتا ہے, جیسے راج کپور کے لیے مکیش پلے بیک سنگنگ کیا کرتے تھے اور دلیپ کمار کے لیے محمد رفیع اور طلعت محمود.
نیلی نیلی سے ہے چھن رہی ہلکی ہلکی روشنی,
تمہیں دیکھو نا یہ کیا ہو گیا,
تمہارا ہوں میں.
اس سوال پر کہ وہ اپنی پہچان کس قسم کا میوزک سمجھتے ہیں, سونو کہتے ہیں کہ انہیں مختلف قسم کا میوزک پسند ہے, اس لیے انہوں نے پاپ, کلاسیکل یا کسی ایک کیٹیگری تک اپنے گانوں کو محدود نہیں کیا.
میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو ساری جنتیں میرے ساتھ ہوں, تو جو پاس ہو پھر کیا یہ جہاں, تیرے پیار میں ہو جاؤں فنا.
اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ, پتہ ہے اردو voa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ. آئیے سنتے ہیں.
حال ہی میں بیجنگ میں عالمی پریس سے باتیں کرتے ہوئے امریکہ کے شمالی کوریا پالیسی کے لیے خصوصی نمائندے سفیر سونگ کم نے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کو ایٹمی اسلحہ سے پاک رکھنے کے سلسلے میں اپنے عزم پر پوری طرح قائم ہے. سفیر کم نے کہا کہ شمالی کوریا کو غیر ایٹمی ملک بنانے کے 6 فریقی عمل میں روس ہمارے ساتھ ہے اور چین بھی شمالی کوریا کو ایٹمی ملک بننا دیکھنا نہیں چاہتا. شمالی کوریا کے سلسلے میں امریکہ اور چین کے قریبی رابطے ہیں. پابندیوں سمیت کئی معاملات میں ان کے درمیان تعاون جاری ہے. سفیر کم نے کہا کہ ہم نے برسر عام یہ کہا ہے کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک رکھنے کے لیے ہم اس کے ساتھ کھلے دل سے ٹھوس مذاکرات کے خواہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا شمالی کوریا اپنے ایٹمی مسئلے کے بارے میں سنجیدہ اور برابر مذاکرات کے لیے تیار ہے یا نہیں. اس سے قبل ٹوکیو میں سفیر کم نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جاپان، جمہوریہ کوریا اور امریکہ اس بات پر متحد اور یکساں موقف رکھتے ہیں کہ شمالی کوریا کو غیر ایٹمی ملک بنانے کے لیے کوششوں کو جاری رکھا جائے. ہم نے اس امر پر بھی اتفاق کیا تھا کہ شمالی کوریا جس طرح اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے خلاف ہماری پابندیوں کو جاری رہنا چاہیے. شمالی کوریا کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات شروع کرنے سے قبل شمالی کوریا کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کو غیر ایٹمی ملک بنانے کے وعدے کی پاسداری کا عملی اور ٹھوس مظاہرہ کرے. سفیر کم نے زور دے کر کہا کہ ہمارے خیال میں چین کا کردار اس سلسلے میں بے حد اہم ہے. یہ 6 فریقی مذاکرات کا سربراہ ہے اور اس کے شمالی کوریا کے ساتھ قدیمی تاریخی تعلقات ہیں. اس لیے ہمیں توقع ہے کہ چین اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے شمالی کوریا کو قائل کرے گا کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کو ترک کرنے کے راستے پر واپس لوٹ جائے. سفیر کم نے اشارتاً یہ بھی کہا کہ امریکہ، جاپان اور جمہوریہ کوریا کے درمیان نہ صرف مضبوط مفاہمت موجود ہے بلکہ چین اور روس بھی یہی چاہتے ہیں کہ سنجیدہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے شمالی کوریا ٹھوس انداز سے اس بات کا مظاہرہ کرے کہ وہ ایٹمی ہتھیار تیار نہ کرنے کے اپنے وعدے کی پوری طرح پاسداری کرے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو ہم نے نیوز شو کے آغاز میں بتایا کہ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 بجے سے صبح 7:30 بجے تک آپ 12 گھنٹے کی نشریات سنتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سنتے رہیے، ہمیں ہمارے پروگراموں کے بارے میں آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں یاسمین جمیل اور انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن۔ بہجت کو یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے، ابھی خبروں کے تازہ بلٹن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، جس کے بعد آپ پروگرام سنیں گے ان دا نیوز۔ ان دا نیوز پروگرام آج بھی آپ کے لیے قمر عباس جعفری پیش کریں گے اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مورا۔